کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری و ساری ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے ہی گفتگو جاری تھی، اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے کچھ حدیثیں، اور انشاءاللہ اگلے چیپٹر کی بھی، اگلے باب کی بھی کچھ حدیثیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق یعنی اخلاق کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اخلاق عام طور پہ چونکہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھے اخلاق والا وہ کہ جو صرف کھلے چہرے کے ساتھ، کشادہ پیشانی کے ساتھ، طلاقت وجہ کے ساتھ ملے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے۔ یہ اچھے اخلاق کی ایک علامت و نشانی ہے، لیکن اخلاق اسی پر نہیں ہے۔ اخلاق کے حوالے سے ہم پیچھے گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملکہ ہوتا ہے، کہ ایسی کیفیت اور ایسی قدرت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندے سے افعال خود بخود صادر ہوتے ہیں، یعنی اس کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ اب اگر یہ اچھے کام کرے گا تو اس کو اچھے اخلاق بولا جائے گا، اور برے کام کرے گا تو اس کو برے اخلاق بولا جائے گا۔ تو اخلاق کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اللہ پر توکل کرنا، یہ بھی اخلاق میں سے آتا ہے، حیا کرنا، یہ بھی اخلاق میں سے آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اخلاق کے اندر ہی آتی ہیں۔ تو خالق و مخلوق سے جیسا بندے کا تعلق ہونا چاہیے، اس انداز کا تعلق ہونا اخلاق میں سے یہ شمار ہوتا ہے۔ تو اخلاق میں سے ایک چیز یہ ہے، اچھے اخلاق میں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کیا جائے، اس پہ بھروسہ رکھا جائے کہ وہی رزق دینے والا، وہی کفالت کرنے والا ہے، وہی اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ تو امام ترمذی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اب جو حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اسی پہلو کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخر شیئا لغد، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دن کے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، یعنی آپ اسے اللہ کی راہ کے اندر خیرات کر دیتے، اور اس بات کا بھروسہ رکھتے کہ جس رب نے آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا، جس نے آج پلایا ہے وہ کل بھی پلائے گا، جس نے آج سبب پیدا کیا ہے وہ کل بھی سبب پیدا کرے گا۔ تو یہ احادیث طیبہ کثرت کے ساتھ کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ بہت زیادہ مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو تو میں اسے تقسیم کر دوں سوائے 3 دینار کے، یعنی سارا کا سارا اللہ کی راہ کے اندر ہوگا۔ 3 دینار ہوں گے قرض ادا کرنے کے لیے، ایک گھر والوں کے لیے، اور ایک گزارا کرنے کے لیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس لیے دوسرے دن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، جو تھا اس کو اللہ کی راہ کے اندر صرف کر دیا کرتے تھے۔ حدثنا ہارون بن موسیٰ بن ابی علقمۃ المدنی قال حدثني ابي عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رجلا جاء الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فساله ان يعطيه، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کسی چیز کا سوال کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عندي شيء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی کوئی چیز موجود نہیں ہے. ولكن ابتا علي فاذا جاءني شيء قضيته، لیکن تم ایسا کرو کہ جا کے میرے بہاف پر کوئی چیز خرید لو، جو تمہیں چاہیے وہ تم لے لو اور میرے اوپر اس کو خریدو، جب ہمارے پاس کوئی مال آ جائے گا، کوئی شے میرے پاس آ جائے گی، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا. یعنی ابھی کوئی چیز ایسی موجود نہیں کہ جو میں تمہیں دوں، لیکن جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے جا کے تم لے لو، تمہارا وہ قرض میں خود ادا کروں گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا اور بہترین سخاوت کی ایک مثال تھی. لیکن ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے مکلف نہیں تھے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ قد اعطیتہ، کہ یا رسول اللہ آپ ان کو پہلے دے چکے ہیں، پہلے دے چکے ہیں. فما کلفک اللہ ما لا تقدر علی، اللہ نے جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی جو آپ کی استطاعت میں فی الوقت نہیں ہے، اس کے دینے پر آپ کو مکلف تو نہیں کیا، آپ کو مکلف تو نہیں کیا کہ آپ جو ہے اتنا تکلف اٹھائیں اور ادھار خرید کر بھی اس کو دے دیں. تو آپ کے پاس جو تھا وہ تو آپ پہلے اس کو دے چکے ہیں. فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول عمر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کی وجہ سے ناپسندیدگی کے آثار آئے. ناپسند کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر یہ بات عرض کی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر یہ بات نہیں تھی، آپ نے اس بات کو ناپسند کیا. فقال رجل من الانصار، ایک انصاری نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کیجئے اور عرش والے سے کسی طرح کی کمی کا خوف نہ کیجیے. اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیجیے یا لوگوں کو آپ دیجیے اور عرش والے یعنی اللہ سے کسی چیز کی کمی کا خوف نہ رکھیے، یعنی آپ خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ویسے ہی عطا فرماتا ہے، وہ چیز بھی آپ کے پاس آ جائے گی جس کے ذریعے سے آپ نے اس کا قرض ادا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. وعرف فی وجہہ البشر لقول الانصاری ثم قال بہذا امرت، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کے اندر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کی وجہ سے کہ آپ خرچ کیجئے اور عرش کے مالک سے کسی طرح کا بھی کمی کا خوف نہ رکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے میں اس کی خوشی کے آثار واضح ہو گئے، نظر آنے لگے. ثم قال، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہذا امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ بس میں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا رہوں، اتنی اعلیٰ سخاوت میں کرتا رہوں. حدثنا علی بن حجر قال انبأنا شریک عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن افراء قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب واجر زغب فاعطاني ملء كفه حليا وذهبا، يعني حضرت ربيع بنت معوذ ابن افراء رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک طباق، ایک برتن لے کر حاضر ہوئی جس کے اندر تر کھجوریں تھیں، جس میں تر کھجوریں تھیں اور ککڑی کی چھوٹی چھوٹی کاشیں تھیں اور وہ نرم نرم تھیں، ملائم ملائم تھیں۔ یہ پیچھے بھی حدیث پاک گزری ہے۔ تو بارگاہ رسالت میں انہوں نے وہ تھال پیش کیا، انہوں نے کھجور دی اور کیا دیا، ککڑی کی چھوٹی چھوٹی کاشیں برتن میں لے کر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سونا آیا ہوا تھا، آپ نے زیورات اور سونے مٹھی بھر کے ان کو عطا کیا۔ چند کھجوریں اور چند ککڑی کی کاشوں کے بدلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کمال ان کو عطا فرمایا ہے۔ حدثنا علی بن خشرم وغیر واحد قالوا حدثنا عیسی بن یوسف عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا، یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے، ہدیہ قبول فرماتے تھے، لیکن ویثیب علیہا، قبول فرما کے اس کے اوپر بدلہ بھی عطا فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جس نے تحفہ دیا ہے تو اس کو تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کرتے تھے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت میں سے تھا۔ تو یہ طریقہ کار بھی ہے، جب کوئی تحفہ دے تو تحادو تحابو، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جانبین کے لیے ہے، یعنی کہ ایک ہی طرف سے تحفے ہوں، بلکہ جانبین سے جہاں تحفے دینا چاہیے وہاں جانبین سے ہونا چاہیے، دونوں طرف سے ہونا چاہیے، فقط ایک طرف سے تحفے آتے رہیں تو یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جس کو تحفہ دیا جائے وہ بھی تحفہ دینے کی عادت بنائے، ٹھیک ہے، بھلے چھوٹی سی چیز ہو، جبکہ وہاں پہ کوئی ممانعت کی وجہ نہ ہو۔ یہاں تک الحمدللہ یہ ہمارا 48واں باب پورا ہوا۔ اگلا جو چیپٹر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیا کے حوالے سے ہے۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو حدیثیں لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی حیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے حوالے سے آنے والی احادیث کے متعلق یہ باب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کی بہت زیادہ ترغیب دلائی، حتیٰ کہ جس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا کیا ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اس کو خاص طور پہ اس لیے بیان فرمایا کہ حیا ایک ایسا وصف ہے، ایمان کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس بندے کے اندر یہ شعبہ پایا جائے، یہ وصف اور یہ خوبی پائی جائے، تو یہ چیز اس کو تمام کی تمام چیزوں کے کرنے پر ابھارتی ہے، تمام اچھے کام کرنے پر اور تمام برائیوں سے بچنے پر ابھارتی ہے، یہ سبب بنتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو الگ سے بیان فرمایا، ٹھیک ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی کیا ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہاں جو بات بیان کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق بیان کی ہے، متعلق بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام کا حیا کے حوالے سے انداز کیا تھا، آپ کا اس میں مقام و مرتبہ کیا تھا، یعنی کہ قولی حدیث یہاں پر نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہو، لیکن دیگر مقامات پر قولی احادیث طیبہ موجود ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ ان الایمان والحیاء قرینا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی جس کے اندر حیا نہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ بندہ ایسے کام بھی کر گزرے کہ جو اس کے ایمان کو ضائع کر دے، تو اس لیے حیا یہ بہت ہی اعلیٰ وصف ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور حیا جس قدر زیادہ ہوگی اتنی ہی اچھی ہے، الحیاء خیر کلو، الحیاء کلہ خیر، جتنی حیا ہے وہ ساری کی ساری اچھی ہی اچھی ہے۔ حیا ایک ایسے وصف کو بولتے ہیں کہ جو بندے کے اوپر اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اسے کسی کام کے اوپر مذمت کا اندیشہ ہوتا ہے، کہ اس کی وجہ سے جو مذمت ہوگی اور اس وقت کیفیت جو پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ شرعاً حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے بندہ ان کو کرے، اور ان کے نہ کرنے سے جو اس کو ملامت کی جائے گی اس کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہا جاتا ہے، اور جن کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچنا اور ان کو کرنے کی وجہ سے جو ملامت کی جائے گی اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ یعنی بندہ دین کے احکام پر عمل کرے، اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے جب اس کو ملامت کی جائے گی، اس کو عذاب کی وعید سنائی جائے گی، تو اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بندے کو اچھے کام کرنے پر ابھارتی ہے اور برے کام کرنے سے بندے کو روکتی ہے۔ دو حدیثیں ہیں، فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ قال سمعت عبد اللہ بن ابی عتبۃ يحدث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها وكان اذا کرہ شیئا عرف فی وجهه۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کواری لڑکی جو پردے کے اندر رہتی ہو تو جتنا وہ اپنے پردے کے اندر شرم کرنے والی ہوتی ہے، حیا کرنے والی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے، اسے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تو اس کے آثار آپ کے چہرے کے اندر نظر آتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طبعاً طبعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے کچھ چیزیں ناپسند آتی۔ ایک ہوتا ہے شرعی اعتبار سے کسی چیز کا ناپسند ہونا، کسی کا شرعی اعتبار سے غلطی کرنا، تو اس پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک دیا کرتے تھے اور اس کی رہنمائی کرتے تھے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کسی چیز کا شرع کے اعتبار سے تو ٹھیک ہونا، لیکن طبعاً وہ چیز بعض اوقات بندے کو پسند نہیں ہوتی، شرعاً جائز ہے لیکن کوئی چیز اس پر لازم نہیں ہے کہ یہ کام وہ کرے، تب یہ اعتبار سے وہ اس کو ناپسند ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہوتا کہ فطری اور طبعی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو منع نہیں کرتے تھے، منع نہیں کرتے تھے، حیا کرتے تھے کہ میں اس کو کیسے منع کروں، لیکن چونکہ وہ چیز ناپسند تھی تو اس لیے اس کا جو اثر ہوتا تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے میں ظاہر ہو جاتا تھا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں ہے، یہ بات جو کی گئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں ہے۔ جیسے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول گزرا تو وہ کوئی غیر شرعی قول نہیں تھا، بات اپنی جگہ پر تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اور آپ کے مبارک چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آئے، لیکن آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ، حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الحطمي عن مولى لعائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قط۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردے کی جگہ کی طرف نظر کی ہی نہیں ہے۔ یعنی شدت حیا کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیا کی شدت تھی تو اس کا تقاضا یہ تھا، تو اس لیے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پردے کی جگہ کی طرف نظر کی اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پردے کی جگہ کی طرف کسی نے نظر کی، حتیٰ کہ زوجہ جس کا نظر کرنا جائز بھی ہے اس نے بھی کبھی پردے کی جگہ کی طرف نظر نہیں۔ اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے، باب ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پچھنے لگانے کے حوالے سے ہے۔ یعنی پچھنے سے مراد حجامہ، حجامے سے مراد آج کل کے دور میں کپنگ، یعنی جو خون نکالا جاتا ہے، یعنی ہمارا ہوتا ہے فاسد خون، کیا ہوتا ہے فاسد خون، یعنی ایسا خون کہ جو ضرر دینے والا ہے اور فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں گے تو وہ خون جو زائد ہو گیا، وہ خون جو زائد ہو گیا جس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے اندر زیادتی ہو گئی، تو اس خون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلوا لیا کرتے تھے، اس کو بولتے ہیں حجامہ، یعنی کٹ لگا کر اس کا جو خون ہوتا ہے، جو بعض اوقات رگ کے اندر ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ خال پہ کٹ لگا کر اس کو نکالا جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ حجامہ بولا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کا حکم بھی ارشاد فرمایا بعض مقامات پر، اور خود بھی کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ملائکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اپنی امت کو آپ حجامہ کروانے کا، پشنی لگوانے کا حکم بھی ارشاد فرمائیے۔ اب جو حجامہ ہے یہ ایک علاج ہے، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کسی علاج کی طرف ہے، کسی غذا کی طرف ہے، تو پھر لوگ اس میں کاروباری انداز اختیار کر لیتے ہیں اور جگہ جگہ پھر اس کی دکانیں کھل جاتی ہیں۔ تو اب علاج تو یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قولاً فعلاً دونوں ثابت ہے، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ پتہ چلے کہ وہ فاسد خون نکالنے کی جگہ سارا خون ہی نکال دے تو ایسا نہیں ہو، بلکہ جو ماہر ہو اسی سے یہ کام کروانا چاہیے اور وہی یہ کام کرے کہ جس کو یہ آتا ہے۔ اب پچھلے زمانے میں جو حجامہ تھا اس کا طریقہ کار جدا تھا، اس میں جونک کے ذریعے یہ ہوتا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا جسم پر، تو وہ اس کا خون چوس لیا کرتے تھے فاسد، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا تھا، سینگ کے ذریعے اس کو کھینچا جاتا تھا، مختلف طریقہ کار ہوتے تھے۔ آج جدید دور ہے تو اس کا طریقہ کار کچھ مختلف ہو گیا، تو وہ ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی حجامہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہی کرے گا کہ جس کو کرنا آتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر جو حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں وہ بنیادی اعتبار سے اس پر لائے ہیں کہ حجامہ کی جو اجرت ہے، حجامہ کی اجرت ہے، اس سے ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اس سے منع فرمایا تھا۔ تو اب یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید اس کی جو اجرت ہے وہ حرام ہو، شاید اس کی اجرت حرام ہو، حالانکہ اس کی اجرت حرام نہیں ہے۔ جو ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس کے بارے میں علماء نے دو طرح کے قول ارشاد فرمائے، ایک تو یہ کہ یہ ممانعت منسوخ ہے، یہ ممانعت منسوخ ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو ممانعت ہے یہ کراہت تنزیہی کے لیے ہے، ناپسندیدہ اس کی اجرت قرار پائے گی کہ نہ لے تو بہتر ہے، نہ لے تو بہتر ہے، لیکن لے گا تو اس کا لینا درست ہے۔ تو امام ترمذی کچھ حدیثیں اس حوالے سے لے کر آئے ہیں کہ جس میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے پچھنے لگوائے تھے اس کو اجرت عطا کی، اس کو اجرت عطا کی، تو اگر یہ اجرت حرام ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اسے اجرت نہ دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اجرت حلال ہے، یعنی اس کی جو کمائی ہے وہ حلال ہے، لیکن نہ لینا اس کا کیا ہے، بہتر ہے کہ وہ نہ لے۔ باقی اس کے علاوہ کچھ حدیثیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس مقام پر یہ پچھنے لگوائے، کس کس مقام کا حجامہ کروایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن تاریخوں کے اندر یہ حجامہ کروائے کرتے تھے، تو اس حوالے سے چند حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں: باب ما جاء فی حجامت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجامہ فرمانے کے حوالے سے آنے والی احادیث سے متعلق یہ باب ہے۔ حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید قال سئل انس بن مالک عن کسب الحجام فقال احتجم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجمہ ابو طیبہ فامر له بصاعین من طعام وکلم اہلہ فودعوہ عنہ من اخراجہ وقال ان افضل ما تداویتم به الحجامہ او ان امثل ما تداویتم به الحجامہ۔ یعنی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پچھنے لگانے والے کی اجرت کے بارے میں سوال کیا گیا، اس کے پیشے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ جو کماتا ہے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود پچھنے لگوائے، خود پچھنے لگوائے، اور ابو طیبہ نامی ایک غلام نے، ابو طیبہ نامی ایک غلام نے، یعنی اس کی کنیت تھی، نام اس کا نافع تھا، تو اس غلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پچھنے لگائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجرت کے طور پر کھانے کے دو سا دیے، جو کھانا ہوتا ہے، اناج ہوتا ہے، اس کے دو سا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. ایک سا ہوتا ہے تقریباً چار کلو میں 160 گرام کم، چار کلو میں 160 گرام کم، تو ایسے دو سا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمائے. اور پھر اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے مالکان کو کتنا خراج دیتے ہو، یعنی تم جو اپنے مالکوں کو دیتے ہو کتنا دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تین سا جو ہے وہ ان کو دیتا ہوں، جیسا آگے حدیث آ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے مالکان تھے ان سے گفتگو کی کہ اس کے خراج کے اندر کچھ کمی کر دو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اس سے جو پیسے وہ لیتے تھے اس کے اندر کمی کر دی، جو اجرت لیتے تھے اس میں کمی کر دی. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم علاج کرتے ہو، جو کچھ تم علاج کرتے ہو، اس میں سب سے افضل اور سب سے بہتر جو طریقہ ہے وہ حجامہ کا ہے، کہ اس کے ذریعے سے جو تم علاج کرو گے وہ علاج سب سے بہتر ہوگا. اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں فقط ان پچھنے لگوانے کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں. اگلی حدیث مبارکہ بھی اسی سے متعلق ہے، فرماتے ہیں حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الاعلی عن ابی جمیلۃ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وامرنی فاعطیت الحجام اجرہ. حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور مجھے حکم دیا، تو میں نے پچھنے لگانے والے کو، جس نے پچھنے لگائے تھے، اس کو میں نے اس کی اجرت دے دی. اگلی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی قال حدثنا عبدۃ عن سفیان الثوری عن جابر عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احتجم علی الاخدعین وبین الکتفین واعط الحجام اجرہ ولو کان حراما لم یعطہ. یعنی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں مقام کی اخدع میں آپ نے پچھنے لگائے. اخدع بولتے ہیں جو گردن کی طرف رگے ہوتی ہیں، گردن کی طرف رگیں ہوتی ہیں، اس کو اخدا بولا جاتا ہے. تو دونوں جانب کی جو رگیں تھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے، اور اپنے دونوں کندھوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے. یہ دو جگہ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ذکر کی، آگے اور بھی آ رہی ہیں. پچھنے لگانے والا جو شخص تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجرت بھی عطا کی. فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اگر اس کی اجرت اگر حرام ہوتی، پچھنے لگانے والے کی اجرت، اس کی کمائی حرام ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس کو اجرت نہ دیتے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تصور ہی نہیں تھا کہ آپ حرام کام کے اندر کسی کی معاونت کرتے، کسی کی مدد کرتے. حدثنا ہارون بن اسحاق قال حدثنا عبدۃ عن ابن ابی لیلہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله کم خراجک فقال 3 آسعین فوضع عنہ صاعا واعطاه اجرہ. یہ وہی حدیث مبارکہ ہے ابو طیبہ والی، حضرت نافع والی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنے لگائے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا خراج کتنا ہے؟ اس نے کہا 3 سا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا 1 سا کم کروا دیا، یعنی اس کے مالکان کو حکم دیا تو انہوں نے اس میں سے ایک سا کم کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کو اجرت عطا کی۔ حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصری قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحتجم في الاخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، یعنی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں اخدع یعنی گردن کی رگوں میں پشنے لگاتے اور کندھے پر پشنے لگوایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہینے کی یعنی اسلامی مہینے کی ہجری مہینے کی 17ویں 19ویں اور 21ویں تاریخ کو پشنے لگوایا کرتے تھے، 17ویں 19ویں اور 21ویں تاریخ کو پشنے لگوایا کرتے تھے۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال انبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم، یعنی حضرت انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں پچنے لگوائے، احرام کی حالت میں پچنے لگوائے مقام ملل پر، مقام ملل پر، اور یہ پچنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم کے اندر یعنی اپنے مبارک پاؤں کے اوپر والے حصے میں، یہ جو حصہ ہوتا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لگوائے، اور ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے درمیانی حصے کے اندر پچنے لگوائے۔ تو مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پچنے لگوانا ہے، اور ہر مقام کا فائدہ یہ جدا گانا ہوتا ہے جو کتب طب کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال ان احادیث طیبہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مقصد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پچنے لگوانے کی کیفیت کو بیان کرنا ہے، اور اس کی جو اجرت ہے اس کی حلت کے اوپر کلام کرنا ہے، اس کا بتانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن تاریخوں میں اور کن مقامات پر پچھنے لگوائے اس کا بیان کرنا ہے۔ یہاں تک الحمدللہ یہ چیپٹر بھی ہمارا پورا ہوا۔ اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے اور بہت ہی وہ پیارا ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کے حوالے سے، مبارک ناموں کے حوالے سے ہے۔ اب یہ اس میں بہت ڈیٹیل ہے، یہاں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقط تین حدیثیں ذکر کی ہیں، فقط تین حدیثیں ناموں کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ تو بنیادی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں وہ تو دو ہیں، محمد اور احمد، ٹھیک ہے، لیکن جو نام ہوتے ہیں وہ صفات کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، نام صفات کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص سخی ہے تو اس کے لیے جواد کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اس کا نام کیا بن جاتا ہے؟ جواد۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بہادر ہے تو اس کے لیے کیا لفظ بن جاتا ہے؟ شجاع، ٹھیک ہے۔ اسد چمکدار چہرہ ہے تو کبھی اس کو ہلال بول دیتے ہیں، کبھی اس کو بدر بول دیتے ہیں، کبھی اس کو بدر تمام بول دیتے ہیں، کبھی اس کو بدر تام بول دیتے ہیں۔ تو جس کے اندر جتنی خوبیاں ہوں گی اتنے ہی اس کے نام کیا ہوں گے؟ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک شخص سخی بھی ہے، ایک شخص بہادر بھی ہے، ایک شخص ذہین بھی ہے، اور بھی خوبیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، خوبصورت بھی ہے، یہ چیز بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو جتنے اوصاف اس کے بڑھتے چلے جائیں گے کیا ہوگا؟ اس کے نام بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ کیا ہیں؟ لا متناہی ہیں، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، لہذا آپ کے نام بھی ان اوصاف کے اعتبار سے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی کی تعداد یہ 100 ہے۔ کتنی ہے؟ 100۔ بعض نے کہا کہ 300 ہے، بعض نے کہا نہیں 500 ہے، امام قسطلانی نے 500 جمع کی، بعض نے 800 جمع کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 1400 نام جمع کی، چودہ سو نام جمع کیے لیکن اس کے اوپر حصر نہیں ہے، اس پر حصر نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی کی تعداد ہمارے نزدیک مقرر نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ 2000 نام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن یہ فقط ایک مثال کے طور پہ بیان کیا، ورنہ 2000 اوصاف تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں اس موضوع پر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں پر، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اسی طرح علامہ صالح شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی جو کتاب ہے سبل الہدا والرشاد، اس میں 500 کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی تشریح موجود ہے، اور علماء نے، علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر کتاب لکھی ہے۔ تو اسی طرح مختلف کتابوں کے اندر، مواہب الدنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ان کی تشریح اور ان کے اوصاف اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چند نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے درس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے حوالے سے بھی گفتگو سنیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی گزارنے کے جو سامان تھے، جو طریقہ کار تھا، کھانے پینے کا، سونے کا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے جو چیپٹر ہے اس کو ہم ذکر کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔